وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان نہ ہی افغان طالبان کا ترجمان ہے اور نہ افغانستان میں ان کی کاروائیوں کا ذمہ دار ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے یہ بات جمعرات کو اسلام آباد میں افغان صحافیوں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے ایک ایسے وقت میں کہی جب بعض افغان رہنماؤں کے حال ہی میں سامنے آنے والے بیانات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا گیا کہ اسلام آباد کابل میں اپنی حامی حکومت دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن وزیراعظم نے افغان صحافیوں کو واضح کیا کہ طالبان جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے بقول ہم صرف افغانستان میں امن چاہتے ہیں جو پاکستان اور افغانستان دونوں کے یکساں مفاد میں ہے، اور پاکستان کابل میں اس حکومت کی حمایت کرے گا جس کو افغان عوام منتخب کریں گے۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں گزشتہ ایک ماہ سے بجلی اور شام 6 بجے سے صبح 4 بجے تک موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں طالب علموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امن و امان کے ناقص صورتحال کی وجہ سے تاجر برادری شام سے پہلے کاروبار بند کرنے پر مجبور ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو مستقبل میں شہریوں کو غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے چین کی جانب سے طالبان سے اس مطالبے کا خیر مقدم کیا ہے کہ وہ دہشت گرد نیٹ ورک سے ساتھ تعلق کو ختم کر دیں۔ افغان حکومت چینی حکومت کے اس موقف کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز کہا تھا کہ چینی عہدیداروں نے دورے پر آئے ہوئے طالبان کے وفد کو بتایا ہے کہ باغی گروپ کو افغانستان میں جنگ ختم کرنے اور ملک کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ امریکہ کی جانب سے افغانستان میں کی جانے والی تعمیر نو کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے قائم سرکاری ادارے سیگار کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے اگست میں امریکی فوج کا انخلا مکمل ہونے کے بعد کابل حکومت کو اپنی بقا کی جنگ کا سامنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ طالبان اسے زیر کر لیں۔ اسپیشل انسپیکٹر جنرل جان سوپکو کی تیار کردہ بدھ کو سامنے آنے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مجموعی طور پر رجحانات افغان حکومت کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی فورسز نے کچھ اضلاع پر دوبارہ قبضہ کیا ہے، اور افغانستان کی حکومت اب بھی تمام 34 صوبوں کے صوبائی دارالحکومتوں پر کنٹرول رکھتی ہے۔ سیگار کی رپورٹ میں متنبہ کیا گیا ہے کہ طالبان نے ایسے کوئی بھی امکانات پیش نہیں کیے کہ جس پر یقین کیا جا سکے کہ وہ اپنی کاروائیوں کی شدت میں کمی لائیں گے۔ سیگار کی رپورٹ پر طالبان کا کوئی رد عمل تاحال سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور روس کے سینئر عہدیداروں نے بدھ کے روز دنیا کی دو سب سے بڑی ایٹمی طاقتوں کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے بات چیت دوبارہ شروع کی ہے، اور اس غیر رسمی مشاورت کے بعد اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ ستمبر میں بات چیت کے لیے دوبارہ اجلاس کیا۔ یمن میں تقریباً 21 ملین افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ یمن کی کل آبادی 29 ملین سے کچھ زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ یمن کو دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران سمجھتی ہے، اور اس کے مطابق 16.2 ملین افراد خوراک کی انتہائی کمی اور شدید بھوک سے دوچار ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں عام طور پر شفافیت اور مؤثر پالیسیوں اور قوانین کا فقدان ہے۔ مسابقتی کمیشن آف پاکستان کو مارکیٹ پر مبنی مقابلے کو یقینی بنانے کا ایک مینڈیٹ ہے، لیکن پاکستان میں کھیل کے قواعد مبہم اور غیر واضح ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پاکستان کی فوج عدالتی نظام پر خاصا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکی محکمہ خارجہ کی اس رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ ملک میں عدلیہ مکمل آزاد و شفاف ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے بکران ڈویژن میں کرونا کی چوتھی لہر کے باعث اب تک کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے شہری علاقوں میں مکمل لاک ڈاؤن، خیبر پختونخوا کے محکمہ سیاحت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 5 مختلف سیاحتی مقامات پر ہونے والی سیاحتی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق 4 دنوں کے دوران مجموعی طور پر 66.5 ارب روپے کا کاروبار ہوا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کا نہ تو ترجمان ہے اور نہ ہی افغانستان میں ان کی کارروائیوں کا ذمہ دار ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ بات جمعرات کو اسلام آباد میں افغان صحافیوں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے ایک ایسے وقت پر کہی جب بعض افغان رہنماؤں نے حال ہی میں سامنے آنے والے اپنے بیانات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ اسلام آباد کابل میں اپنی حامی حکومت دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وزیر اعظم خان نے افغان صحافیوں کو واضح کیا کہ طالبان جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کے بقول ہم صرف افغانستان میں امن چاہتے ہیں جو پاکستان اور افغانستان دونوں کے یکساں مفاد میں ہے، اور پاکستان کابل میں اس حکومت کی حمایت کرے گا جس کو افغان عوام منتخب کریں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔ تھوڑی دیر کے بعد امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں عام طور پر شفافیت اور مؤثر پالیسیوں اور قوانین کا فقدان ہے۔ مسابقتی کمیشن آف پاکستان کو مارکیٹ پر مبنی مقابلے کو یقینی بنانے کا ایک مینڈیٹ ہے، لیکن پاکستان میں کھیل کے قواعد مبہم ہیں۔ بعض اوقات گھریلو کاروبار کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان قواعد کا اطلاق ہوتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ نظریاتی طور پر پاکستان کا عدالتی نظام ایگزیکٹو سے آزادانہ طور پر کام کرتا ہے، تاہم حقیقت مختلف ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے امریکی محکمہ خارجہ کی اس رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ ملک میں عدلیہ مکمل آزاد شفاف ہے، فیصلے بر وقت کیے جاتے ہیں، پاکستان کے عدالتی نظام کی اہلیت اور قابلیت قابل بھروسہ ہے۔ بعض وکلاء نے اس رپورٹ کو پاکستان کے نظام میں مداخلت، جبکہ بعض نے اس رپورٹ کو حقیقت پر مبنی قرار دیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
امریکی محکمہ خارجہ ہر سال دنیا بھر کے مختلف ممالک میں سرمایہ کاری کے ماحول کے حوالے سے رپورٹ جاری کرتی ہے، جس میں اس ملک میں نظام انصاف سمیت سرمایہ کاری کے حوالے سے سہولیات اور اس میں شامل مختلف اداروں کے بارے میں رپورٹ دی جاتی ہے۔ رواں سال پاکستان کے بارے میں دی جانے والی رپورٹ میں مختلف ریگولیٹری اداروں کی کارکردگی کے بارے میں سوال اٹھایا گیا، جہاں توانائی سمیت مختلف شعبوں کی نگرانی کے لیے کئی ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تحفظ دینے کے لیے کوئی الگ قوانین موجود نہیں۔ پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی عدلیہ حکومت اور دیگر سٹیک ہولڈر سے متاثر ہے، نچلی عدلیہ اعلیٰ انتظامی حکام سے متاثر ہے، اور اسے قابلیت اور انصاف پسندی کی کمی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نظریاتی طور پر پاکستان کا عدالتی نظام اعلیٰ انتظامی حکام سے آزادانہ طور پر کام کرتا ہے، کیونکہ فوج عدالتوں پر خاصا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اس بارے میں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین خوش دل خان کہتے ہیں کہ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں نظام عدل کے بارے میں حقیقت بیان کی ہے۔
یہ رپورٹ بالکل فیکٹس پر بیس کرتا ہے، بالکل حقیقت پر مبنی ہے، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ہوا کہ یہ بات اور اس کا کل کا وہ معاملہ ہے جو جونیئر جج کو انہوں نے ایویلیٹ کر دیا، باوجود یہ کہ تمام ملک بھر کے وکلاء کے خلاف تھے، یہ آئین کے بھی خلاف تھے، اور آپ نے سینیٹری کو ڈیمیج کر دیا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی، غلط روایت ہے۔
رپورٹ میں پاکستان میں شفافیت پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے اور بتایا گیا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2020 کی کرپشن کے متعلق رپورٹ کے مطابق 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان 124 نمبر پر ہے، اور چونکہ یہاں سزاؤں پر عمل درآمد اور احتساب کا فقدان ہے، لہذا کرپشن کے مسائل بدستور موجود ہیں۔ کرپشن کی تحقیقات کے لیے قائم ادارے نیب کی فنڈنگ بھی کم ہے اور ادارے میں پیشہ ورانہ قابلیت بھی نہیں۔ اپوزیشن جماعتیں اس ادارے کو سیاسی لحاظ سے متعصب اور حکومتی احتساب کا ایک آلہ سمجھتی ہیں۔ نیب کی کاروائیوں کی وجہ سے کاروباری شعبہ بھی متاثر ہوا ہے۔ سینئر وکیل عابد ساقی کہتے ہیں کہ نظام عدل کے بارے میں ہم اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم امریکی رپورٹ کو اپنے ملکی نظام میں مداخلت سمجھتے ہیں۔
دیکھیں، جو ہمارے مقامی طور پر جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہمارا اپنا رد عمل بار ایسوسی ایشن کا اور بار کاؤنسلز کا ٹائم اینڈ اگین کیس ٹو کیس ہم جنریٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, کہ امریکی ادارے نے کچھ کہہ دیا ہے اور اس کو ایک بائنڈنگ پرنسپل کے طور پر میں آپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں.
رپورٹ میں پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اس رپورٹ کو پاکستانی دفتر خارجہ نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ میں الزامات کو حقائق کے برعکس اور گمراہ کن طور پر پیش کیا گیا. حکومت پاکستان ریاست کی ایگزیکٹو، مقننہ اور عدلیہ کے مابین اختیارات کی علیحدگی پر یقین رکھتی ہے, لہذا پاکستان کی عدلیہ پر کسی قسم کے جبر یا دباؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آصف علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
چین کے وزیر خارجہ وینگ جی نے بدھ کے روز چین کے شمالی شہر تیانجن میں طالبان کے معاون سیاسی سربراہ ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی, جس میں انہوں نے طالبان پر زور دیا کہ وہ تمام دہشت گردوں کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کریں, جس میں چین مخالف ترکستان اسلامی تحریک ای ٹی آئی ایم بھی شامل ہیں. دونوں جانب کے عہدیداروں نے بتایا کہ ملا برادر نے جو قطر کے دارالحکومت دوحا میں گروپ کے دفتر کے سربراہ ہیں 9 ارکان پر مشتمل وفد کے ساتھ تیانجن میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی. محمد ثاقب بیان کرتے ہیں.
کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس ملاقات سے عالمی سطح پر طالبان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے لیے چین کے نرم گوشے کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے. چین کی وزارت خارجہ کے الفاظ میں وینگ نے کہا کہ طالبان افغانستان میں اہم فوجی اور سیاسی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں اور ملک کے امن، مفاہمت اور تعمیر نو کے عمل میں ان کا کردار اہمیت کا باعث ہوگا. یہ بات چیت ایسے میں ہو رہی ہے جب افغانستان سے امریکہ اور نیٹو کی افواج کا انخلاء تقریباً مکمل ہونے والا ہے. فوج کی واپسی کا یہ عمل فروری 2020 میں طالبان کے ساتھ امریکہ کے تاریخ ساز سمجھوتے کی بنیاد پر عمل میں آیا. تاہم امریکہ کی سرپرستی میں باغیوں اور افغان حکومت کے درمیان ہونے والی امن بات چیت کی سست روی کے باعث خاطر خواہ نتائج برآمد ہونے میں ناکامی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ خدشات موجود ہیں کہ تمام غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد ملک میں بین الافغان تنازعہ بڑھ کر خانہ جنگی کی صورت اختیار کر سکتا ہے. وینگ جی کے بقول افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کا فوری انخلاء دراصل افغانستان سے متعلق امریکی پالیسی کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. چین کے مطابق اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی خلا باقی نہ رہے, ضروری ہے کہ غیر ملکی افواج کی واپسی بقول ان کے ذمہ دارانہ طریقے سے ہونی چاہیے. ایک ایسے وقت میں جب امریکی زیر قیادت غیر ملکی افواج نے ملک سے باضابطہ طور پر انخلاء کا آغاز کیا ہے, طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے ہیں اور ملک کے ایک وسیع علاقے پر قبضہ جما لیا ہے. سیکیورٹی کے دیگرگوں صورتحال کے نتیجے میں یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد گروہ اکٹھے ہو کر بین الاقوامی حملوں کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں طالبان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ القاعدہ سمیت تمام دہشت گرد گروپوں کے ساتھ قطع تعلق کریں گے اور کسی طور امریکی قومی سیکیورٹی کے مفادات کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گردوں کو افغان سرزمین کو استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. لیکن ناقدین اور اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ابھی تک دہشت گردوں کے ساتھ ان کے تعلقات منقطع نہیں ہوئے ہیں.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کا نہ تو ترجمان ہے اور نہ ہی افغانستان میں ان کی کارروائیوں کا ذمہ دار ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات جمعرات کے روز اسلام آباد میں افغان صحافیوں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے ایک ایسے وقت پر کہی جب بعض افغان رہنماؤں کے حال ہی میں سامنے آنے والے بیانات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کابل میں اپنی حامی حکومت دیکھنا چاہتا ہے. لیکن وزیر اعظم خان نے افغان صحافیوں کو سے کیا کہ طالبان جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں. ان کے بقول ہم صرف افغانستان میں امن چاہتے ہیں جو پاکستان اور افغانستان دونوں کے یکساں مفاد میں ہے, اور پاکستان کابل میں اس حکومت کی حمایت کرے گا جس کو افغان عوام منتخب کریں گے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے افغان صحافیوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ پاکستان افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار نہیں ہے. وزیراعظم خان کے بقول طالبان افغانستان میں کیا کر رہے ہیں اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے ان کے بقول آپ کو طالبان سے بات کرنی ہوگی, اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں اور نہ ہی ہم طالبان کے ترجمان ہیں. وزیراعظم خان نے مزید کہا کہ گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان میں فوجی حل کے ذریعے امن لانے کی کوشش کی گئی جو ان کے بقول ناکام ہو گئی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم خان نے مزید کہا کہ ان کے بقول افغان تنازع کا حل بات چیت کے ذریعے ہونے والے سیاسی تصفیے ہی سے ممکن ہے.
The second solution is to have a government, a political compromise between the Taliban and the government to have a
وزیر اعظم خان کے بقول دوسرا حل یہ ہے کہ طالبان اور حکومت کے درمیان ایک سیاسی تصفیہ کے ذریعے ایک جامع حکومت بنائی جائے، اور ان کے بقول افغان تنازع کا یہی ایک حل ہے۔ طالبان جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزیر اعظم خان کے بقول ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، اور پاکستان کا مفاد افغانستان کے امن ہی سے وابستہ ہے۔ وزیر اعظم خان نے یہ واضح کیا کہ ایک فریق طرح افغانستان کا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے متنبع کیا کہ اگر طالبان افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، اور ان کے بقول اس کے منفی اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم خان نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب بعض افغان رہنماؤں کے حال ہی میں سامنے آنے والے بیانات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا گیا کہ اسلام آباد کابل میں اپنی حامی حکومت دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم خان نے افغان صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے افغان رہنماؤں کے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں پاکستان کا کوئی پسندیدہ دھڑا نہیں ہے، اور پاکستان اس حکومت سے اچھے تعلقات رکھنا چاہے گا جسے افغان عوام منتخب کریں گے، اور پاکستان افغان تنازع کے سیاسی حل کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے صوبے قندھار میں گزشتہ ایک ماہ سے بجلی اور شام 6 بجے سے صبح 4 بجے تک موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں طالب علموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امن و امان کی ناک کی صورتحال کی وجہ سے تاجر برادری شام سے پہلے کاروبار بند کرنے پر مجبور ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو مستقبل میں شہریوں کو غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نذر الاسلام کی رپورٹ میں سنیے۔
خالد احمد افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار رہائشی ہیں، وہ 12ویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ کرونا وبا کے روکنے کے حوالے سے جہاں دوسرے ممالک میں تعلیمی سرگرمیاں زیادہ تر آن لائن ایجوکیشن تک محدود ہو گئیں، وہیں افغانستان میں بھی تعلیمی ادارے زیادہ تر آن لائن تعلیم پر انحصار کر رہے ہیں۔ اس وقت قندھار میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ لڑائی کے باعث جہاں ایک جانب ہزاروں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں تو دوسری جانب بجلی کی بندش کے باعث خالد احمد جیسے طالب علموں کی تعلیمی سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے خالد احمد نے بتایا، ہمارے لیے بجلی اور انٹرنیٹ سروس کی عدم دستیابی کی وجہ سے کافی سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلے جب ہمیں سبق پڑھتے ہوئے کوئی مشکل درپیش آتی تھی تو ہم موبائل فون کے ذریعے اپنے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کر لیتے تھے، تاہم اب موبائل فون کی سروسز شام 6 بجے سے صبح 4 بجے تک بند ہو جاتی ہیں۔ قندھار کے کنٹرول کے حوالے سے گزشتہ ایک ماہ سے گھمسان کی لڑائی جاری ہے، ایسے میں تاجر برادری بھی شدید مشکلات کا شکار ہے۔ سید محمد دت قندھار میں غذائی اجناس پروسیسنگ فیکٹری کے مالک ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور بجلی کی بندش کے باعث وہ چند گھنٹوں کے لیے ہی اپنا اجناس پروسیسنگ کا کارخانہ چلا سکتے ہیں۔
ابھی جو حالات خراب ہوئے تقریباً 10 کے لگ بھگ 10 یا 9 یا 8 لوگ کارخانہ آ رہے ہیں کام کے لیے، وہ اس وجہ سے کہ موٹر سائیکل بند ہے، امنیت نہیں ہے، حالات خراب ہے، امن نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ آ نہیں سکتے۔ اگر اسی طرح حالات رہے تو شاید حالات اور گمبھیر ہو جائے، لوٹ مار کی ہمیں خوف ہے۔
سید محمد درد کا مزید کہنا تھا کہ دالیں غریب عوام کی خوراک ہے، بجلی کی بندش کے باعث وہ بہت کم ٹائم کے لیے فیکٹری چلاتے ہیں، اور انہیں خدشہ ہے کہ اگر یہی سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو مستقبل میں قندھار شہر اور گرد نواح میں غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ نذر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کی جانب سے افغانستان میں کی جانے والی تعمیر نو کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے قائم سرکاری ادارے سگار کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے اگست میں امریکی فوج کا انخلا مکمل ہونے کے بعد کابل حکومت کو اپنی بقا کی جنگ کا سامنا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ طالبان اسے زیر کر لیں۔ سگار کی رپورٹ میں افغانستان کی صورتحال کے تاریک پہلو اور زیر گردش خدشات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ افغان فورسز کسی بھی طرح کی مؤثر مزاحمت کے لیے تیار نہیں۔ بدھ کے روز سامنے آنے والی اسپیشل انسپیکٹر جنرل جان سوپکو کی رپورٹ
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مجموعی طور پر رجحانات افغان حکومت کے لیے سازگار نہیں، اگر کابل حکومت نے ان کے تدارک کے لیے اقدامات نہ کیے تو اس کے قیام کو بحران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کی نیشنل ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی فورسز یعنی NADSF نے کچھ اضلاع پر دوبارہ قبضہ کیا ہے، جبکہ افغانستان کی حکومت اب بھی تمام 34 صوبوں کے صوبائی دارالحکومتوں پر کنٹرول رکھتی ہے۔ البتہ عوام سے ملنے والی معلومات کے مطابق سرکاری فوجیں طالبان حملوں کے سامنے ششتر ہیں اور تیار نہیں، اور وہ دفاعی حالت میں ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپریل میں افغانستان سے رواں سال فوجی انخلا مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد امریکی حکام اس حوالے سے محتاط رہے ہیں کہ افغان حکام کو درپیش چیلنجوں کو کم ظاہر نہ کریں۔ گزشتہ اتوار کو امریکہ کی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینت مکینزی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغان حکومت ایک سخت امتحان کا سامنا کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ طالبان مسلسل یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ناگزیر ہیں، البتہ اس لڑائی کا پیشگی نتیجہ موجود نہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی کا دعویٰ ہے کہ افغان فوج شہری علاقوں کے دفاع کے ساتھ ساتھ دوبارہ متحرک ہوگی اور بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ امریکی فضائیہ نے افغان فورسز کی مدد کے لیے کارروائیاں بھی کی ہیں، جبکہ حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ فضائی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک طالبان اپنی عسکری کارروائیوں کی شدت میں کمی نہیں لاتے۔ سگار کی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ طالبان نے ایسے کوئی بھی امکانات پیش نہیں کیے کہ جس پر یقین کیا جا سکے کہ وہ اپنی کارروائیوں کی شدت میں کمی لائیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے حکام طالبان سے مسلسل فروری 2020 میں ہونے والے امن معاہدے کے روح سے عسکری کارروائیاں کم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، طالبان نے ایسا نہیں کیا۔ سگار کی اس رپورٹ پر تاحال طالبان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اور آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی کچھ مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مکران ڈویژن میں کرونا کی چوتھی لہر کے باعث اب تک کم از کم 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکومت کی جانب سے شہری علاقوں میں مکمل لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے مکران ڈویژن میں کرونا وبا کی چوتھی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ضلع گوادر میں گزشتہ 7 دنوں کے دوران کرونا وائرس کی شرح 28% رہی ہے۔ مکران ڈویژن میں کرونا وبا میں اضافے کے پیش نظر 25 جولائی سے 15 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن لگائی گئی ہے۔ اس دوران تمام دکانیں، ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ضلع گوادر کی تحصیل پسنی سے تعلق رکھنے والے مقامی صحافی ساجد نور کے مطابق پسنی میں کرونا کے 100 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 25 کے نتائج مثبت نکلے، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صورتحال کس قدر خراب ہے۔
جی میں مکران ڈویژن کا سٹی ہے پسنی میں، وہاں پہ رہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی ان دنوں پورے مکران میں جو کورونا کی جو نئی لہر ہے انہوں نے لوگوں کو کافی متاثر کیا ہوا ہے، جس میں تربت سٹی ہے، گوادر سٹی ہے اور پسنی بھی اس میں شامل ہے۔
ڈپٹی کمشنر گوادر میجر ریٹائرڈ عبد القبیر زرکون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت کی جانب سے گوادر میں مکمل لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جبکہ گوادر کی عوام بھی اس سلسلے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔
لاک ڈاؤن بالکل لگا ہوا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے اوپر عوام بھی ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں اور فی الحال تھنگز آر انڈر کنٹرول۔ دیکھیں ڈیلٹا وائرس کے بارے میں تو ابھی تک رپورٹس فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے جو آئی ہے وہ تو ہم کنفرم نہیں کر سکتے، بٹ شرح جو ہماری چل رہی ہے پازیٹیوٹی ریشو ہمارے پچھلے کچھ دنوں سے 15% سے نیچے چل رہی ہے، وچ از کوائٹ انکریجنگ۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد سے ہمارے پازیٹیوٹی ریشو ویسے کم ہو گیا ہے۔ 15 تو خیر 15 بالکل 15 کے قریب ہی ہوگی، کیونکہ دن کی ہماری ایسے آ رہی ہے لائک ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن ایک آدھ ہلاکت کی ہمیں آ رہی ہے، بیسیکلی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہو رہی، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔
یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے زیر صدارت گزشتہ روز مکران ڈویژن کے مختلف علاقوں میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال، ڈیلٹا وائرنٹ، ویکسینیشن، مثبت کیسز کی شرح میں اضافے، اسپتالوں میں موجود سہولیات اور ایس او پی سے متعلق ایک اجلاس بھی منعقد ہوا۔ بلوچستان کے محکمہ صحت کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اب تک صوبے بھر میں 410,000 سے زائد افراد کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن کی گئی ہے۔ صوبائی سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر عزیز احمد جمالی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مکران ڈویژن میں کرونا وائرس کی نئی قسم صرف مکران میں نہیں بلکہ پورے ملک کے دیگر حصوں میں بھی موجود ہے۔
چوتھی لہر میں دونوں جگہ سے ویریئنٹس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف مکران میں ہے، کیونکہ چوتھی لہر پورے پاکستان میں ہے نا، تو ہمارے پاس کراچی سے اس کا کنیکشن ہے، مکران میں بھی کراچی سے، اور اپنا کوئٹہ کراچی سے. جو پازیٹیوٹی ریشو ہے وہ ڈیلی ٹیسٹنگ کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے, آج کی تاریخ میں وہ 11% تھا بلوچستان کے لیے.
مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے محکمہ سیاحت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 5 مختلف سیاحتی مقامات پر ہونے والی سیاحتی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے, جس کے مطابق 4 دنوں کے دوران مجموعی طور پر 65.5 ارب روپے کا کاروبار ہوا, جس سے مقامی طور پر اس شعبے سے منسلک لوگوں کو 27 ارب روپے سے زیادہ فائدہ ہوا. سب سے زیادہ سیاح سوات اور گلیات گئے تھے. سیاحوں کے رش کے باعث ان علاقوں کی سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں دیکھنے میں آئیں, جبکہ زیادہ تر لوگوں کے جانے سے ان علاقوں کے قدرتی ماحول پر منفی اثرات کے خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا کے محکمہ سیاحت نے عید الاضحیٰ کے 4 دنوں کے دوران 5 مختلف سیاحتی مقامات پر سیاحوں کے جانے اور وہاں پر رہن سہن کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق ان 5 مقامات پر 27,70,000 لوگ عید کے دوران چلے گئے تھے, جبکہ یہاں جانے والی گاڑیوں کی مجموعی تعداد 7,20,000 بتایا جاتا ہے. ان سیاحوں نے مجموعی طور پر اس دوران 65.5 ارب روپے خرچ کیے ہیں, جس سے سیاحت کے شعبے سے وابستہ مقامی لوگوں کو 27.5 ارب روپے کا فائدہ پہنچ چکا ہے. حکومت کا دعویٰ ہے کہ پچھلے 5-6 سالوں میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے گئے ہیں, مگر سوات میں ہوٹل مالکان تنظیم کے صدر حاجی زید خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں حکومت کی جانب سے کی جانے والی دعووں پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا.
ایشین بینک نے 22 ارب روپے دیے اور انہوں نے جو ٹیکہ دیا ہے وہ 5.5 ارب روپے کا تھا, اور ابھی تک وہ روڈ نامکمل ہے اور 12 پل ابھی تک وہاں بھی نہیں بنی. اس کے علاوہ حکومت نے اس سہولت کے لیے کوئی پروگرام نہیں بنایا, کوئی پارک نہیں بنایا, کوئی پارکنگ ایریا نہیں بنایا, واش روم تک نہیں بنایا.
مختلف سیاحتی مقامات پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھنے میں آئی تھی, اور زیادہ تر لوگوں کو سیاحتی مقامات پر پہنچنے میں کافی دشواریوں کا سامنا پیش آیا تھا. عید کے مخصوص دنوں میں سیاحوں کی بڑی تعداد میں جانے سے قدرتی ماحول پر منفی اثرات پڑنے کی شکایات موصول ہو رہے ہیں. سوات ہی سے تعلق رکھنے والے شوکت علی شرر, جو قدرتی ماحول کے تحفظ کے لیے ایک بین الاقوامی ادارے سے منسلک ہے, کہنا ہے کہ بعض مقامات پر حکومت کے اقدامات تو قابل تعریف ہے, مگر اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا کے محکمہ سیاحت کے ڈائریکٹر جنرل سید محمد علی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کی جانے والی اقدامات میں ان مقامات تک سڑکوں کی تعمیر سر فہرست ہے.
حکومت نے تو پچھلے 2 سال سے بہت سارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ شروع کیے ہیں, جس سے ہماری ڈومیسٹک ٹوریزم انڈسٹری کو بہت فائدہ ہوگا, اور ان اقدامات میں ایک اقدام یہ ہے کہ زیادہ روڈیں بنائی جائیں, اچھی روڈیں بنائی جائیں ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف.
سیاحتی مقامات پر کمروں کے زیادہ کرائے, پیٹرول اور دیگر اشیاء کی مقرر شدہ نرخوں سے زیادہ وصولی کے بارے میں سید محمد علی کا کہنا ہے.
کے لیے ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان ٹچ ہیں. ہم نے یہ چیز ہماری نوٹس میں بھی آئی, جب اس کا نوٹس لیا گیا تو پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اس پہ ایکشن لیا.
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی محمود خان نے بدھ کے روز وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں محکمہ سیاحت کی جاری کردہ اعداد شمار پیش کیے تھے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بھارت میں مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور ترنمول کانگریس کی صدر ممتا بینرجی گزشتہ 5 دنوں سے دارالحکومت دلی میں ہے اور حزب اختلاف کے رہنماؤں سے ملاقات کر رہی ہیں. وہ 2024 کے پارلیمانی انتخابات سے قبل بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف اپوزیشن اتحاد قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, تاکہ وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف حزب اختلاف کا ایک مشترکہ امیدوار اتارا جائے. مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں شاندار کامیابی ملنے اور بی جے پی کو شکست سے دو چار کرنے کے 2 ماہ کے بعد وہ دلی آئی ہیں. انہوں نے کانگریس صدر سونیا گاندھی, راہل گاندھی, دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے صدر شرد پوار سے ملاقاتیں کی ہیں. اپوزیشن اتحاد کے سلسلے میں ان ملاقاتوں کو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے. انہوں نے منگل کے روز وزیراعظم نریندر مودی سے بھی خیر سگالانہ ملاقات کی. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
ممتا بنرجی نے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان رہنماؤں سے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ان کے بقول بھارتی جمہوریت میں ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں جب راتوں رات سیاسی صورتحال بدل گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر حزب اختلاف بی جے پی کے خلاف اتحاد قائم کرنے میں سنجیدہ ہو جائے تو 6 ماہ کافی ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ 2024 کے پارلیمانی انتخابات کے دوران اپوزیشن اتحاد کی قیادت کریں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ نجومی نہیں ہیں اور اس کا انحصار اس وقت کے حالات پر ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی دوسرا قیادت کرتا ہے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے بقول میں اپوزیشن پارٹیوں کی مدد کر رہی ہوں, میں لیڈر نہیں صرف ایک کارکن بنے رہنا چاہتی ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کو شکست دینے کے لیے تمام اپوزیشن جماعتوں کو متحد ہونا ہوگا. جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ سمجھتی ہیں کہ وہ مغربی بنگال سے آ کر قومی سیاست کی قیادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی تو انہوں نے کہا کہ جب نریندر مودی گجرات سے آ کر حکومت کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکتی. سینئر تجزیہ کار اور صحافی معصوم مراد آبادی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مغربی بنگال میں شاندار کامیابی ملنے کے بعد ممتا بنرجی میں زبردست خود اعتمادی آ گئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے جس چہرے کی تلاش تھی وہ اسے مل گیا ہے.
جب یہ رزلٹ آئے تھے بنگال کے تو تبھی یہ کہا گیا تھا کہ ممتا بنرجی جو ہیں وہ 2024 کے چناؤں میں بی جے پی کے خطے ایک متبادل کے طور پر سامنے آئیں گی اور ایک اپوزیشن کا چہرہ ہوں گی.
انہوں نے کہا کہ اگرچہ اپوزیشن جماعتوں میں انتشار ہے اور سب کے اپنے اپنے سیاسی عزائم ہیں لیکن اب جو سیاسی صورتحال سامنے ہے اس کے پیش نظر ان کو متحد ہونا ہوگا اور انہیں اس بات کا احساس ہے کہ جب تک وہ متحد نہیں ہوں گی بی جے پی کو شکست نہیں دی جا سکے گی. اس سوال پر کی کیا 2024 سے قبل یہ اتحاد قائم ہو جائے گا انہوں نے کہا
جی بہت پہلے نہیں, مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ بہت جلدی ایک ایسا اتحاد قائم ہو جائے گا اور وہ یو پی کے الیکشن میں آپ دیکھیے گا وہ اتحاد جو ہے کچھ اپنا کام دکھائے گا, مجھے ایسا لگتا ہے.
بعض دیگر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صرف بی جے پی مخالف محاذ بنانے سے کام نہیں چلے گا بلکہ مثبت انداز میں ایک مشترکہ ایجنڈا طے کرنا ہوگا. ترنمول کانگریس کے ترجمان اور رکن پارلیمنٹ ڈیرک اوبرائن کا کہنا ہے کہ جب تک سول سوسائٹی اور میڈیا ادارے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ نہیں آئیں گے ایسے کسی بھی اتحاد کی کامیابی مشکوک رہے گی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
جنوبی بنگلہ دیش میں روہنگیا کیمپوں میں کئی دنوں کی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے جس کے نتیجے میں پناہ گزینوں کے رہنے کی جگہ برباد ہو گئی اور ہزاروں لوگ اپنے رشتہ داروں یا اجتماعی پناہ گاہوں میں سر چھپانے پر مجبور ہو گئے. پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے بتایا ہے کہ صرف 24 گھنٹوں کے اندر کاکسس بازار کے ان کیمپوں میں جہاں 800,000 سے زیادہ روہنگیا پناہ لیے ہوئے تھے 30 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی. اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ COVID-19 کی وبا کی وجہ سے صورتحال اور بھی ابتر ہو رہی ہے. اس ہفتے کے آغاز میں 6 لوگوں کی موت پہلے ہی ہو چکی ہے جن میں سے 5 بارشوں کے نتیجے میں مٹی کے تودے گرنے سے ہوئی جبکہ ایک بچہ سیلابی پانی میں بہ گیا. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے ابتدائی اطلاعات کی بنیاد پر بتایا کہ 12,000 سے زیادہ پناہ گزین متاثر ہوئے جبکہ تقریباً 2,500 پناہ گاہوں کو یا تو نقصان پہنچا یا وہ تباہ ہو گئیں. اگست 2017 کے بعد سے 7,00,000 سے زیادہ روہنگیا باشندے میانمار میں جہاں بدھوں کی اکثریت ہے مسلمانوں کے نسلی گروپوں کے خلاف فوج کی سخت گیر کارروائیوں کے بعد سے بنگلہ دیش میں پناہ لے رکھی ہے. یہ کارروائیاں باغیوں کی جانب سے مبینہ حملے کے بعد کی گئی ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس ابھی سے امریکہ میں آئندہ برس ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں مداخلت کر رہا ہے, لہذا ماسکو کے یہ اقدامات ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کے روز ورجینیا میں آفس آف دا ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے صدر دفاتر میں انٹیلیجنس افسران اور اہلکاروں سے خطاب کے دوران کیا. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
وائس آف امریکہ کے اسٹیو ہرمن کی رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس کمیونٹی کی جانب سے بائیڈن کو دی گئی بریفنگ کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ روس نے 2022 کے انتخابات سے متعلق ابھی سے ہی غلط معلومات پھیلانا شروع کر دی ہیں. صدر بائیڈن نے انٹیلیجنس کمیونٹی کے 120 کے قریب اہلکاروں سے خطاب میں کہا کہ اس طرح کے اقدامات امریکہ کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں. ہمیں آنکھوں اور دل میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے ملکوں اور عوام کے مفادات کا دفاع کر رہے ہیں. صدر بائیڈن نے ملک میں بڑھتے ہوئے سائبر حملوں کے بارے میں بھی پریشان کن پیش گوئی کی ہے. ان کی انتظامیہ ایسے حملوں کا الزام چین کے ہیکرز اور روس کے اندر حکومت کی منشا سے کام کرنے والے ہیکرز پر عائد کرتی ہے. جو بائیڈن نے کہا کہ حالات اس جانب جا رہے ہیں جہاں سائبر حملوں کے سنگین نتائج کے طور پر امریکہ کے ایک بڑی قوت کے ساتھ تصادم کا امکان ہے. انٹیلیجنس کمیونٹی سے خطاب کے دوران صدر بائیڈن نے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کا بھی تذکرہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ پوٹن کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، تیل کے کنویں ہیں اور کچھ نہیں. صدر بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ روس کے صدر جانتے ہیں کہ معاشی طور پر وہ حقیقی مشکلات سے دوچار ہیں جو ان کو مزید خطرناک بنا دیتا ہے. جو بائیڈن نے امریکی انٹیلیجنس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو میں اپنے ہم منصب ادارے کے مقابلے میں وہ برتر پوزیشن رکھتی ہے. بائیڈن نے انٹیلیجنس افسران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پوٹن جانتے ہیں کہ آپ ان کی ٹیم کی نسبت بہتر ہیں اور یہ چیز انہیں بہت تکلیف دیتی ہے. اپنے ریمارکس میں امریکہ کے صدر نے کہا کہ چین کی صدر شی جن پنگ 2040 تک دنیا کی سب سے طاقتور فوج اور سب سے بڑی معیشت بننے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں. صدر بائیڈن نے زور دیا کہ انٹیلیجنس اداروں پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کون سی سیاسی جماعت کانگریس یا وائٹ ہاؤس کے اندر اقتدار میں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ انٹیلیجنس کے لوگ پر آزادہ انداز میں کسی سیاسی اثر کے بغیر کام کریں. امریکی صدر کی انٹیلیجنس کمیونٹی کے ساتھ موجودگی کا ایک مقصد جو واضح کرنا بھی تھا کہ اس کمیونٹی کے ساتھ ان کے تعلقات اپنے پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ کی نسبت مختلف ہیں. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے گزشتہ روز کہا تھا کہ بالکل مختلف صورتحال کا موازنہ کیا جا سکتا ہے. سابق صدر ٹرمپ کے انٹیلیجنس کمیونٹی کے ساتھ تعلقات اس وقت خراب ہوئے تھے جب انہوں نے انٹیلیجنس رپورٹس کی نفی کرتے ہوئے کہا تھا کہ روس نے 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں کوئی مداخلت نہیں کی. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے نیوز، واشنگٹن.
بیلاروس کی اپوزیشن لیڈر سویتلانا سیگانوفسکایا نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں صدر بائیڈن سے ملاقات کی اور سابق سوویت جمہوریہ میں جمہوریت اور انسانی حقوق پر گفتگو کی. ملاقات کے بعد صدر بائیڈن نے ایک ٹویٹ میں سیگانوفسکایا سے ملاقات کو ایک اعزاز قرار دیا اور کہا کہ امریکہ جمہوریت اور عالمگیر انسانی حقوق کی کوششوں میں بیلاروس کے ساتھ کھڑا ہے. سیگانوفسکایا نے کہا کہ ملاقات میں گرم جوشی تھی اور انہوں نے محسوس کیا کہ امریکہ بیلاروس کے ساتھ ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کی روسی سروس کو بتایا کہ انہوں نے اپنے ملک میں تشدد اور لاقانونیت کے خلاف اپنی جد و جہد سے صدر بائیڈن کو آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اس یقین کے ساتھ واپس جا رہے ہیں کہ مسٹر بائیڈن کے مشیروں اور نمائندوں کے ساتھ جو بھی امور زیر بحث آئے ان پر عمل ہوگا. صدر لوکاشینکو کے دوبارہ انتخاب کے بعد سے بیلاروس سیاسی بحران کا شکار ہے. پچھلے اگست میں ہونے والے انتخابات کو بہت سے مغربی ملکوں نے دھاندلی زدہ قرار دیا تھا. سیگانوفسکایا نے انتخابات میں لوکاشینکو کی بڑی مخالفت کی تھی اور جب اس کی حکومت نے ان کے احتجاجوں کے خلاف کارروائی کی تو سیگانوفسکایا نے ملک چھوڑ دیا. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور روس کے سینئر عہدیداروں نے بدھ کے روز دنیا کی دو سب سے بڑی ایٹمی طاقتوں کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے بات چیت دوبارہ شروع کی ہے اور اس غیر رسمی مشاورت کے بعد اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ ستمبر میں بات چیت کے لیے دوبارہ اجلاس کیا جائے. امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن اور روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے جنیوا میں امریکی سفارتی مشن میں اس بات چیت کے دوران اپنے اپنے ملک کے وفد کی قیادت کی. خبر رساں ایجنسی داس نے ریابکوف کے حوالے سے بتایا کہ وہ صلاح مشورے سے مطمئن ہے اور یہ کہ امریکہ نے تعمیری مذاکرات پر فوری رضامندی ظاہر کی ہے. ایک سال میں ہتھیاروں پر کنٹرول سمیت متعدد امور پر دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کے دوران بھی اسٹریٹجک استحکام کے لیے یہ پہلی بات چیت تھی. امریکی صدر جو بائیڈن اور اعتدال پسند ریپبلکنز کے ایک گروپ اور ڈیموکریٹ سینیٹرز نے بدھ کے دن کہا کہ وہ امریکہ کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے منصوبوں کے اخراجات کے بارے میں ایک نئے پیکج پر رضامند ہو گئے ہیں. اس پیکج کی تفصیلات سے متعلق ہفتوں سے بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ اس میں کیا چیزیں شامل کی جائیں اور اس کا خرچ کہاں سے پورا کیا جائے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ تقریباً $1 ٹریلین کے پیکج میں $550 ارب کی رقم نئے منصوبوں کے لیے مختص کی گئی ہے. اس پیکج سے ایک عشرے کے دوران ہر سال تقریباً 20 لاکھ روزگار کے مواقع کے پیدا ہوں گے. ان میں سے بیشتر کا تعلق تعمیرات کے شعبے سے ہوگا اور اس کے تحت دوسرے شعبوں کے علاوہ پورے ملک میں ناقص سڑکوں اور پلوں کی مرمت کی جائے گی اور دیہی علاقوں میں نئے براڈ بینڈ کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی اور آمد و رفت اور صاف پانی کی بنیادی ڈھانچوں پر کام کیا جائے گا. خیال ہے کہ امریکی سینٹ میں اس پر بحث کے بعد حتمی منظوری میں ہفتوں لگیں گے. مشرق وسطی کے امور کے ماہرین عراق میں امریکہ کے فوجی مشن کے خاتمے پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا یہ ہمسایہ ملک شام میں داعش کے خلاف امریکہ کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کو منفی طور پر متاثر تو نہیں کرے گا. امریکی عہدیداروں نے شام کے شمال مشرق میں اپنے مشن میں کسی تبدیلی کا اعلان نہیں کیا. وہاں امریکہ کے 900 فوجی داعش کے خلاف لڑائی کا بڑا فریق رہنے والی کرد قیادت والی سیرین ڈیموکریٹک فورسز کی مدد کر رہے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز اعلان کیا تھا کہ امریکی فورسز اس سال کے آخر تک عراق میں اپنا جنگی مشن ختم کر دیں گی. اگرچہ ماہرین سمجھتے ہیں کہ عراق میں امریکی مشن شام سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا, تاہم امریکی فوج شام اور عراق کی کارروائیوں کو باہم منسلک نہیں کرتی, اور پینٹاگون کا کہنا ہے کہ شام میں ان کی شمولیت داعش کے خلاف عالمی کوشش کا حصہ ہے. اور آئیے اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. پاکستان میں کرونا وبا کے نگران ادارے این سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے ملک میں ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے 31 اگست کی ڈیڈ لائن کا اعلان کیا ہے. اسد عمر نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت فیصل سلطان کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ملک بند کر کے وبا کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, وبا سے مکمل طور پر نکلنے کا حل ویکسین ہے. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کئی ماہ تک جاری رہنے والی بندشوں کے بعد دی جانے والی نرمی کے دوران بڑی تعداد میں تارکین وطن یورپی ممالک کا رخ کر رہے ہیں, جہاں حکومتوں نے ابھی مہاجرین کی بڑی تعداد میں آمد سے نمٹنے کے لیے کوئی مربوط پالیسی وضع نہیں کی. اس ہفتے مہاجرین کے یورپ کے بر اعظم کی طرف رخ کرنے اور یورپی حکومتوں کی پالیسی کے مسائل اس وقت نمایاں ہوئے جب اقوام متحدہ کے بین الاقوامی ادارہ برائے ہجرت آئی او ایم نے تصدیق کی کہ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس سے 120 کلومیٹر مشرق میں مہاجرین سے بھری ایک کشتی کے ڈوب جانے کے نتیجے میں 57 مہاجرین ہلاک ہو گئے. سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں.
آئی او ایم کے لیبیا مشن کے سربراہ نے مہاجرین کو درپیش آنے والے سلمیہ پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس معاملے پر خاموشی اختیار کرنا اور کوئی اقدام نہ اٹھانا ناقابل معافی ہوگا. زندہ بچ جانے والے افراد نے بتایا کہ ڈوبنے والے مہاجرین میں 20 خواتین اور 2 بچے بھی شامل تھے. اس سلسلے میں ادارے کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ یورپی حکومتوں کو مہاجرین کی تلاش اور ان کے بچاؤ کے لیے اپنی کوششیں بہتر کرنا ہوں گی. ساتھ ہی یورپی ممالک کی حکومتوں کو لیبیا کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ان مہاجرین کی پکڑ دھکڑ اور لیبیا واپسی کے اقدام کو روکنا چاہیے. لیبیا سہارا کے ریگستان کے افریقی خطے اور مشرق وسطی سے جنگوں کے نتیجے میں بھاگ نکلنے والے مہاجرین کے لیے یورپ جانے کا راستہ خیال کیا جاتا ہے. سن 2021 کے پہلے نصف حصے میں لیبیا کے کوسٹ گارڈز نے 13,000 لوگوں کو پکڑ لیا تھا. اقوام متحدہ کے پناہ گزیروں کے ادارے کے مطابق یہ تعداد اس سے پہلے سال کی کل تعداد سے کہیں زیادہ ہے. ادھر شمال میں برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ اس کے جنوبی ساحلی علاقوں سے اس سال 8,452 پناہ گزین ملک پہنچے ہیں. یہ مہاجرین کمزور کشتیوں کے ذریعے فرانس سے سمندر پار کر کے برطانیہ کے ساحل پہنچے تھے اور ان کی تعداد گزشتہ سال کی مجموعی تعداد سے زیادہ ہے. 19 جولائی کو 430 پناہ گزینوں نے فرانس سے انگلش چینل پار کی اور یہ تعداد ایک روز میں پناہ گزینوں کے اس راستے سے برطانیہ پہنچنے کی سب سے بڑی تعداد ہے. رواں ماہ کے آغاز میں برطانوی حکومت نے ایک نیا امیگریشن بل متعارف کروایا جس کے مطابق پناہ گزینوں کے بلا اجازت برطانیہ آنے کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. برطانیہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ فرانس کو انگلش چینل کے ذریعے کشتیوں میں برطانیہ آنے والے مہاجرین کی تعداد پر قابو پانے کے لیے $70 ملین دے گا. عالمی وبا کے گزشتہ مہینوں کی صورتحال کے بعد جوں جوں یورپی ممالک اپنی سرحدیں کھول رہے ہیں اور سفری بندشوں کو نرم کر رہے ہیں, پناہ گزینوں کے بر اعظم کی جانب رخ کرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. لاکھوں شامی باشندے دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں. ان کی ایک بڑی تعداد ترکی میں بھی پناہ لیے ہوئے ہے. ماہرین کے مطابق کرونا عالمی وبا کے منفی اقتصادی اور سیاسی اثرات نے سب سہارا افریقہ اور مشرق وسطی سے لوگوں کی بڑی تعداد کو یورپ کی جانب ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے. دراصل بعض غیر حکومتی تنظیموں یعنی این جی اوز نے کہا ہے کہ کئی مقامات پر بارڈر پر مامور فورسز مہاجرین کو جبری واپس بھیجنے کے طریقے اپنا رہی ہے اور یہ عمل بارہا اور زیادہ سخت انداز سے دہرایا جا رہا ہے. ڈنمارک کی کونسل برائے مہاجرین کے مطابق اس سال جنوری اور اپریل کے دوران 6 مختلف ممالک میں 2,162 ایسے کیسز سامنے آئے جب لوگوں کو زبردستی واپس بھیجا گیا. لوگوں کے حقوق کی پامالی کے مبینہ واقعات اٹلی, یونان, سربیا, بوسنیا, ہرزی گوینا، شمالی میسیڈونیا اور ہنگری کی سرحدوں سے رپورٹ کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک تہائی کیسز میں بارڈر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے حکام کی جانب سے مہاجرین کے حقوق کی خلاف ورزیاں شامل ہیں، جن میں پناہ لینے کے نظام تک رسائی نہ دینا، جسمانی طور پر غلط سلوک رواں رکھنا، حملے کرنا، سامان کی چوری اور ملکیت کو نقصان پہنچانا شامل ہیں. سمن خان، وائس آف امریکہ.
نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو نے بدھ کے روز کہا ہے کہ سارے ریاستی ملازمین کے لیے کرونا وائرس ویکسین لازمی ہے اور باقاعدگی کے ساتھ ان کا کرونا ٹیسٹ بھی کیا جائے گا اور ستمبر کے پہلے ہفتے کے دوران اس پر عمل ہوگا. کومو نے ابتدائی طور پر یہ اعلان کاروباری رہنماؤں کے ایک گروپ میں کیا اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس کی تصدیق کی. کومو نے اپنے بیان میں کہا کہ ویکسینیشن یا ہفتہ وار جانچ سے ملازمین کی صحت کو تحفظ فراہم کرنے میں مدد ملے گی کیونکہ وائرس کی انتہائی متعدد قسم ڈیلٹا پھیل رہی ہے. کومو نے یہ بھی اعلان کیا کہ نیو یارک کے سرکاری ہسپتالوں میں کام کرنے والے کارکنوں کو ویکسین دینے کی ضرورت ہوگی. انہوں نے کہا کہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں نے اس وبائی مرض کے دوران ہماری مدد کی ہے اور اب ہماری ان کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ڈیلٹا وائرس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کریں. نیو یارک شہر کے میئر بل ڈی بلاسیو نے بھی اس اعلان سے دو روز قبل نیو یارک شہر کے تقریباً تمام 300,000 ملازمین کے لیے ایسا ہی اعلان کیا تھا اور کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے بھی اس ہفتے کے اوائل میں وہاں کے 2,46,000 ریاستی سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ سرکاری اور نجی شعبوں میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے 20,00,000 کارکنوں کے لیے بھی ایسے ہی قواعد کا اعلان کیا. صدر جو بائیڈن سے توقع ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں وہ وفاقی ملازمین کے لیے بھی اسی طرح کے ضوابط کا اعلان کریں گے. امریکہ کے متعدد ہسپتالوں اور نرسنگ ہومس نے اپنے کارکنوں کے لیے ویکسین لگانے کا حکم دیا ہے. ملک بھر میں ویکسین لگانے کی شرح کم ہونے کے ساتھ ہی یہ قواعد و ضوابط سامنے آ رہے ہیں جب کرونا وائرس کی قسم ڈیلٹا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد کچھ علاقوں میں بڑھ رہی ہے. کرونا وائرس کی خبروں کے بعد آئیے کچھ اور خبریں اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. یمن میں تقریباً 21 ملین افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے. یمن کی کل آبادی 29 ملین سے کچھ زیادہ ہے. اقوام متحدہ یمن کو دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران سمجھتا ہے اور اس کے مطابق 16.2 ملین افراد خوراک کی انتہائی کمی اور شدید بھوک سے دوچار ہیں. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
ٹوبیاس فلیمنگ یمن میں ورلڈ فوڈ پروگرام ریسرچ اسسمنٹ اینڈ مانیٹرنگ کے سربراہ ہیں. دارالحکومت سنا سے ویڈیو لنک پر بات کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ لوگ زندہ رہنے کے لیے مایوس کن اقدامات کا سہارا لے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آسمان کو چھوتی قیمتوں نے لاکھوں لوگوں کے لیے کھانے کے حصول کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے. ان کا مزید کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں متعدد لوگ اپنی روزمرہ خوراک کی مقدار میں کمی کرنے اور دن میں صرف ایک کھانا کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے پیش گوئی کی ہے کہ اس سال یمن میں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 2.3 ملین بچے غذائیت کی شدید کمی کا شکار ہوں گے. فنڈ نے خبردار کیا ہے کہ اگر شدید غذائی قلت کا سامنا کرنے والے بچوں کا فوری علاج نہ کیا گیا تو تقریباً 4,00,000 بچے ہلاک ہو سکتے ہیں. ورلڈ فوڈ پروگرام کے اندازے کے مطابق یمن میں 50,00,000 سے زیادہ افراد قحط کے دہانے پر ہیں. فلیمنگ کا کہنا ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام یعنی WFP نے ابھی تک قحط کا اعلان تو نہیں کیا ہے کیونکہ اس کے لیے فوڈ سیکیورٹی، غذائی قلت اور اموات کے بارے میں خاص ثبوت اکٹھا کرنا ضروری ہے، لیکن تصادم کا سامنا کرنے والے علاقے میں ایسا کرنا مشکل ہے. WFP ہر ماہ تقریباً 13 ملین افراد کو ہنگامی بنیادوں پر خوراک کی امداد دیتا ہے. اس ادارے نے سال کے آغاز سے ہی قحط کے خدشے سے دوچار تمام علاقوں میں غذائی امداد میں اضافہ کیا ہے کیونکہ اضافی فنڈز دستیاب ہو چکے ہیں. تاہم رقم کی فراہمی ابھی بھی بہت کم ہے اور اس کے نتیجے میں کٹوتی کرنا پڑی ہے. لہذا اس پروگرام سے مستفید ہونے والے 30,00,000 افراد کو ماہانہ کی بجائے متبادل مہینوں پر فوڈ راشن دیا جا رہا ہے. WFP کو اس سال انسانی ہمدردی کے پروگرام چلانے کے لیے 1.9 بلین ڈالر کی ضرورت ہے جو ابھی بھی 900 ملین ڈالر کم ہے، اور پروگرام کی طرف سے عالمی برادری سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اس کمی کو پورا کیا جائے. قمر عباس جعفری، اردو VOA نیوز، واشنگٹن.
جمناسٹک مقابلوں کی امریکی سٹار سیمون بائلز نے ذہنی صحت کو اولمپک مقابلوں سے دستبردار ہونے کی وجہ قرار دیا، جس فیصلے نے ذہنی صحت کے حوالے سے جاری اس بحث کو مزید اجاگر کر دیا ہے جو پچھلے ایک سال سے کھیل کے میدان میں زیر گفتگو رہا ہے. اس سے پہلے اولمپکس کے کئی دوسرے معروف کھلاڑی اس موضوع پر کھل کر بات کر چکے ہیں. ذہنی صحت ایک ایسا ممنوع موضوع ہے جس پر کھیلوں میں بھی کھل کر بات نہیں کی جاتی. بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے شریک کھلاڑی کھلاڑیوں کے لیے درکار وسائل کی فراہمی کے ساتھ کھیلوں کی کارکردگی اور نتائج سے بڑھ کر دماغی صحت کی طرف اپنی توجہ مبذول کی ہے. گیتیارا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں.
اے پی کے مطابق خواتین کے مقابلے میں دنیا کی بہترین جمنیز سیمون بائلز نے فائنل کے پہلے راؤنڈ کے مقابلوں میں حصہ لیا لیکن وہ بہتر محسوس نہیں کر رہی تھیں اور ان سے چند غلطیاں بھی سرزد ہوئیں. وہ ٹیم کی ڈاکٹر مارشیا فاؤسٹین کے پاس ماہرانہ رائے کے لیے گئیں جبکہ اس دوران ان کی ٹیم کی دیگر ارکان اپنا کھیل جاری رکھا. اے پی کے مطابق جب وہ چند منٹوں بعد لوٹیں تو انہوں نے اپنی تمام ٹیم ممبران سے ملاقات کر کے مقابلوں سے دستبردار ہونے کا عندیہ دیا. مائیکل فلپس جو اب ریٹائرڈ ہیں اور خود اولمپکس میں 23 سونے کے تمغے جیتنے والے ایتھلیٹ ہیں اپنی ذہنی کشمکش کے بارے میں طویل عرصے سے کھل کر بات کر رہے ہیں. فلپس نے کہا کہ انہوں نے افسردگی سے دوچار ہو کر 2012 کے اولمپکس کے بعد خودکشی کرنے کا سوچا تھا. وہ اب این بی سی کی تیراکی کی کوریج کے تجزیہ کار ہیں. انہوں نے کہا کہ بائلز کی ذہنی صحت دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا. فلپس نے کہا کہ پچھلے 18 مہینوں میں ذہنی صحت ایک ایسا موضوع بن چکا ہے جس کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں. ہم انسان ہیں, کوئی بھی کامل نہیں. ہاں ٹھیک نہ ہونا ٹھیک ہی ہے. ٹینس کھلاڑی نومی اوساکا فرینچ اوپن سے دستبردار ہو گئیں. کبھی ویمبلڈن نہیں گئیں اور اس ہفتے ٹوکیو میں اس کے ابتدائی اخراج کے بعد اس بات کا اعتراف کیا کہ اولمپک ان کے لیے اس وقت قدرے زیادہ ہے. ڈچ سائیکلسٹ ٹام ڈومیلین جنوری میں تربیتی کیمپ یہ کہہ کر چھوڑ گئے تھے کہ مجھے جاننا بہت مشکل ہے کہ سائیکلسٹ کے طور پر ٹام ڈومیلین کی حیثیت سے اپنا راستہ کیسے تلاش کیا جائے. ٹام ڈومیلین نے مئی میں ٹریننگ دوبارہ شروع کی. بدھ کے روز انہوں نے مردوں کے انفرادی وقت کے ٹرائلز میں چاندی کا تمغہ جیتا. آسٹریلیا کی ٹیم کی ڈبلیو این بی جی کے کھلاڑی دس کیمچ نے اولمپک کے آغاز سے قبل ہی اس سے دستبرداری اختیار کر لی تھی. دستبرداری کی وجہ انزائٹی کو قرار دیا گیا تھا. اپنے سوشل میڈیا پر انہوں نے لکھا کہ اپنی انزائٹی پر قابو پانے کے لیے روزانہ دوائیوں پر انحصار کرنا خاص طور پر ایسے وقت جب کھیل کی دنیا کے سب سے بڑے اسٹیج پر حصہ لینے جا رہی ہوں ممکن نہیں. بائلز اگرچہ اس مسئلے کو ایک نئی سطح پر لے گئی ہیں, بدھ کے روز انہوں نے اپنی ذہنی تندرستی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے مقابلے سے دستبرداری اختیار کر لی. بقول ان کے مجھے وہی کچھ کرنا ہے جو میرے لیے صحیح ہے اور اپنی ذہنی صحت پر توجہ مرکوز کرنا ہے اور اپنی صحت کو خطرے میں نہیں ڈالنا. بائز نے آنسو بھری آواز میں کہا کہ نوجوان ایتھلیٹس کو درپیش جدوجہد سے آگاہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے ٹوکیو کھیلوں سے قبل ذہنی صحت سے متعلق وسائل میں اضافہ کیا. اولمپک کے لیے بنائے گئے ویلج میں انہوں نے کھیلوں سے پہلے, کھیلوں کے دوران اور 3 مہینوں تک ایک خفیہ ہیلتھ سپورٹ سروس ہیلپ لائن قائم کی ہے جس میں ماہرین نفسیات ہر وقت اپنی خدمات انجام دیں گے. 24 گھنٹے کی ہاٹ لائن ایک مفت خدمت ہے جو 70 سے زیادہ زبانوں میں کلینکل مدد فراہم کرتی ہے.
خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی باقی ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.
کیا آپ جانتے ہیں کہ وی او اے اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے؟ جی ہاں, ویو 360. دیکھیے آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. جیسا کہ آپ خبروں میں یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اس وقت بہت سے متعلقہ حلقوں میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا طالبان بزور طاقت پورے افغانستان پر قبضہ کر سکتے ہیں. بیشتر ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن نہیں. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے 2 ماہرین سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے, وہ پیش کرتے ہیں.
افغانستان میں طالبان کی تیز رفتاری سے پیش قدمی اور بہت سے اضلاع پر قبضے کے دعووں کے بعد اب متعلقہ حلقوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا طالبان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ فوجی طور پر افغانستان پر قبضہ کر سکیں. بیشتر ماہرین کے درمیان اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ طالبان بزور طاقت افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکتے. پاکستانی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کر سکیں گے. ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے باہر سے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہ کنٹرول کیے ہیں. مثلاً ہمارے پاکستان کی سرحد سے جو ہے چائنا سے ہے, اور باہر سے وہ جب چاہیں ان کی رسائل روک سکتے ہیں. مثلاً پیٹرول کی کمی ہونی شروع ہو جائے, ڈیزل کی کمی ہو جائے یا اور خوراک وغیرہ کی, وہ ان کو آئسولیٹ کریں گے, باہر سے کٹ کریں گے اور ان کو بیٹھا رہنے دیں گے, اندر کے دیکھتے ہیں کب تک سروائیو کرتے ہیں. اس طرح جو لوگ اپنے آپ کو محسوس کر لیتے ہیں شہروں میں کنیکٹڈی, کچھ وقت تک تو ان کا معاملہ چلتا ہے, اور پھر اگر وہ اس کے بعد شارٹیجز آنی شروع ہوں چیزوں کی تو پھر ان کے لیے مشکلات بننی شروع ہوتی ہیں. تو اس طرح وہ پھر الٹیمیٹلی جو ٹکس ہیں ان کا بھی مورال ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ نیشنل آرمی جو ہے ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ ہتھیار کھائیں, کہ وہ سرنڈر کرتے جائیں کہ ہم فائدہ میں نہیں ہیں, وہ الٹیمیٹلی مارے جائیں. ان کو سائیکولوجیکلی اور ریلیجس اینگل سے ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا لڑنا ہمارے خلاف مناسب نہیں ہے, آپ دینی طور پہ ایک باہر کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اشرف غنی کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ امریکہ کا لڑائی ہے. تو وہ چیز وہ بھی کام کر رہی ہے کہ اکثر جو علاقے انہوں نے پہلے قبضہ کیے ہیں ان میں کہیں بڑا کم ایک جگہ میں دو جگہ پہ ریزسٹنس ہوا, ورنہ لوگوں نے ریزسٹ نہیں کیا.
یہ تھے جنرل امجد شعیب. اور افغان امور کے ایک اور پاکستانی ماہر طاہر خان نے بھی اس نقطۂ نظر سے اتفاق کرتے ہوئے امریکہ کو بتایا,
طالبان کے لیے بہت مشکل ہوگا پورے افغانستان پہ قبضہ کرنا کیونکہ مالی والی صورتحال نہیں ہے. اس میں ایک تو افغانستان کے جو سیکورٹی فورسز ہیں 3.5 لاکھ تک, دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان تبدیل افغانستان ہے تو طالبان سے لوگ زیادہ خوش نہیں ہے, تو عوامی سپورٹ بھی ان کو اتنا نہیں ملے گا جو کہ ایک اس طرح کے کنٹرول کی اگر بات کرے یا جنگ کی بات کرے تو وہ بھی اسی طرح وہ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے آپ دیکھیں کہ ابھی کچھ دنوں سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ جو ایک طالبان آگے جا رہے تھے اللہ کے روزانہ 3-4-5 اللہ نے قبضے کی یا کنٹرول کی باتیں ہو رہی تھی, اب وہ ہو گیا ہے. اس لیے رک گیا ہے کہ طالبان نے جتنے اس پہ قبضہ کیا ہے ان کے لیے میری نظر میں کچھ اجنا وہ ابھی رکھنا کنٹرول میں یہ مشکل ہے.
یہ تھے طاہر خان, قمر عباس جعفری, اردو نیوز, واشنگٹن.
اور افغان صدر اشرف غنی نے صدارتی محل میں نیشنل فلیگ ڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طالبان سے کہا ہے کہ اگر آپ طاقت کے ذریعے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تو ہم بھی طاقت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. جمعرات کے روز اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ لوگ افغانستان میں خون ریزی کا خاتمہ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر طالبان نے جنگ جاری رکھی تو افغان نیشنل فورسز جواب دینے کے لیے تیار ہیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے, میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جبر و استبداد اور اقتصادی بدحالی سے تنگ آئے ہوئے ہزاروں لوگ اس مہینے کیوبا کی سڑکوں پر نکل آئے. وہ آزادی, اتحاد اور مادر وطن اور زندگی جیسے نعرے بلند کر رہے تھے اور یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ کیوبا کے صدر میگیل ڈیاز کانل اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں. یہ پرم مظاہرے جو 21 جولائی کو شروع ہوئے ملک کے اندر ہوانا سے سانتیاگو تک پھیل گئے. کئی اشروں میں حکومت کے خلاف یہ سب سے بڑے مظاہرے تھے. صدر جو بائیڈن نے کیوبا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور ایک عامرانہ حکومت سے ان کی آزادی کا مطالبہ کیا. انہوں نے ہوانا کی حکومت پر زور دیا کہ وہ تشدد یا کیوبا کے عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوششوں سے باز آ جائیں, مگر اس مطالبے پر کان نہیں دھرا گیا اور مظاہرین پر تشدد کیا گیا جس کے دوران انہیں مارا پیٹا گیا اور ان کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا گیا. غیر جانبدار ذرائع ابلاغ کے مطابق 13 جولائی تک 5,000 سے زیادہ مظاہرین حراست میں تھے یا ان کی تفتیش کی جا رہی تھی. ان میں سرگرم کارکن اور صحافی شامل ہیں. دوسری جانب انٹرنیٹ کو بھی وقفے سے بند کیا جاتا رہا ہے. کیوبا کے لوگوں کے آفاقی انسانی حقوق کے مطالبات پر کان دھرنے اور خود اپنی حکومت کی پالیسیوں پر نظر ڈالنے کے بجائے کیوبا کے صدر ڈیاز کانل نے کیوبا کی اقتصادی مشکلات اور سماجی بدعنوانی کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ذمہ داری سے ڈیاز کینل کی پہلوتہی کی کوشش کو سختی سے رد کیا. مسٹر بلنکن نے کہا کہ کیوبا کی حکومت کی یہ سخت غلطی ہوگی کہ پورے ملک کے اندر درجنوں شہروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے کسی ایسے اقدام پر محمول کیا جائے جو امریکہ نے کیے ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنگین غلطی ہوگی اس لیے کہ اس سے محض یہ ظاہر ہوگا کہ وہ کیوبا کے عوام کی آواز اور ان کی خواہش پر کان نہیں دھر رہے ہیں جو طویل عرصے سے جاری جبر و استبداد سے بری طرح تنگ آ چکے ہیں اور کیوبا کی معیشت کی بد انتظامی اور مناسب خوراک کی کمی اور کووڈ کی عالمگیر وبا کا مناسب تدارک نہ کرنے سے پریشانی کا شکار ہیں. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ بائیڈن ہیرس انتظامیہ کیوبا کے عوام اور دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے جو اپنے انسانی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ ان کی حکومتیں ان کی سنیں گی اور ان کی خدمت کریں گی نہ کہ انہیں خاموش کرنے کی کوشش کریں گی. پرم مظاہرین مجرم نہیں ہیں اور ہم پورے نصف کرز اور دنیا بھر میں کیوبا کی حکومت پر اس بات کے لیے زور دیتے ہیں. اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوبا کے عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے تاکہ وہ اپنے مستقبل کا خود تعین کر سکیں جس سے کافی طویل عرصے سے انہیں محروم رکھا گیا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا نیوز شو ختم کرنے کی بہتر چلانے کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام